رسوله الكريم. آج ہم نے سورہ انبیاء ختم کی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ سورت کا کیا نام ہے بھائی؟ اس کا نام ہی بھول گیا میں. نہیں یہ تو اس کے بعد نہ, ہاں سورہ انبیاء اس کے بعد ہے سورہ حج. سورہ انبیاء پڑھی ہے اور سورہ حج. سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے پیغمبروں کے آزمائش میں مبتلا ہونا, کسی مصیبت میں مبتلا ہونا اور پھر اس مصیبت سے نجات کے لیے کس کو پکارنا؟ اللہ کو. اور اس پکار پر اللہ کا ان انبیاء کو مصیبت سے نجات دینا, اس کا تذکرہ ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو. اور ان کی پکار کا جواب کون دیتا تھا؟ اللہ. تو تم بھی جب مصیبت میں مبتلا ہو تو صرف کس سے دعا مانگو؟ اللہ سے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا, کیونکہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سورت میں توحید بیان کی ہے پیغمبروں کے واقعات بیان کر کے. باقی یہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا, تو اس میں ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے بھائی, جنریٹر سے بجلی آ رہی ہے. ابھی بجلی چلی گئی تھی تو اللہ سے دعا مانگتے, جنریٹر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوالات بہت سے لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں نا. اسی طرح ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو نبی سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ ہے بھائی, جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو اور چاروں طرف سے سمندر کی موجیں تمہیں گھیر لیں کشتی میں اور تباہی کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو, تو پولیس سے مدد مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو جب پولیس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا تو کیا آفت آ گئی؟ یا پولیس مدد کہنے سے کوئی مشرک نہیں بن رہا؟ یہ سارے وہابڑے صبح سے لے کے شام تک یا پولیس مدد مانگتے رہتے ہیں, یا ڈاکٹر مدد بیمار ہو گیا ہوں دوا دو, یا حکیم مدد, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اگر یا رسول اللہ مدد کہہ دیا تو کیوں آسمان ٹوٹ جاتا ہے ان وہابڑوں پہ؟ ٹھیک ہے, یہ وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا. ایک ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے, ایفرمیٹو کمپیریٹو اور سپرلیٹو. سب سے خطرناک وہابی جو توحید کی بات کرتا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک وہابڑا ہوتا ہے. تو گرین چینل والے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر پولیس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو نبی سے مانگنا کیوں شرک ہے؟ تو یاد رکھو مدد مانگنا دو طریقے پر ہوتا ہے, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس کو اللہ نے جو اسباب دیے ہیں, جو اس دنیا میں اسباب سمجھے جاتے ہیں, اور وہ اسباب ایسے ہیں کہ جو بھی اختیار کرے گا تو نتیجہ نکلے گا. جیسے آگ کا کام ہے جلانا, تو جو بھی ماچس کی تیلی لگا کے کسی کو جلائے گا سامنے والا جلے گا, چاہے جلانے والا نبی ہو, چاہے عام امتی ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے پولیس والا ہو, کوئی بھی ہو جلے گا. اسی طرح جب ایک آدمی جل رہا ہے تو پانی کا کام ہے آگ بجھانا, تو اب جو پانی لے کے اس کے اوپر ڈالے گا اور اس کی مدد کرے گا تو یہ وہ سبب اختیار کر رہا ہے آگ بجھانے کا جو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے, اللہ ہی نے بنایا ہے. اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پانی مولوی صاحب ڈالیں گے تو بجھے گی آگ, कोई हिंदू डालेगा तो आग नहीं बुझेगी, बल्कि पानी जो भी इस्तेमाल करेगा इसका नेक और बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पैगंबर भी डालेंगे पानी तो आग बुझेगी, और खुदा ना खास्ता यानी कोई काफिर मुर्तद डालेगा तो भी आग बुझेगी। तो ये जो जलने वाला सामने वाले से कहता है मेरी मदद करो, तो मतलब क्या होता है, पानी डालो या कंबल डाल दो ताकि आग बुझ जाए। ये असबाब के तहत है, इसकी साइंटिफिक लॉजिक है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह जब कोई दरिया की मौजों में लहरों में डूबता है और पुलिस हेल्पलाइन पे फोन करता है, तो मतलब क्या होता है कि उसको पता है कि मेरी मदद का सिवाय इसके जाहिरी सबब कोई भी नहीं है। जाहिरी सबब कि कोई हेलीकॉप्टर आए, नीचे रोड तो है नहीं समंदर पे, सही है ना, और किश्ती पहुंचने में टाइम लगेगा, इतनी देर में मैं डूब के हलाक हो जाऊंगा। अब दुनिया में अल्लाह ने हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई सबब नहीं रखा, वो आए और ऊपर से रस्सी फेंके, और ये हेलीकॉप्टर पुलिस के पास होता है या नेवी के पास होता है, समझ में नहीं आ रही बात, तो वो नेवी को फोन करेगा या पुलिस को फोन करेगा, इसलिए कि उसको पता है कि इस वक्त जिसने भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया तो हेलीकॉप्टर को अल्लाह ने एक जाहिरी सबब बनाया है मौत और मुसीबत से बचाने का। तो ये वाली मदद जो असबाब के दायरे में आती है, ऐसी मदद के लिए किसी को पुकारना ये शिर्क नहीं है। ये तो सुबह शाम हम करते हैं, बीवी से कहते हैं रोटी खिलाओ तो मदद ले रहे हैं ना उससे, तो वो थोड़ी छू मंतर करेगी रोटी आ जाएगी, वो क्या करेगी, असबाब इख्तियार करेगी, आटे का डब्बा खोल के देखेगी राशन खत्म तो नहीं हुआ, हाँ भाई है राशन, निकालेगी दो गिलास उसमें डालेगी तसले में, ये सब असबाब के तहत है ना, फिर पानी डालेगी, फिर गूंदेगी, फिर इस ये प्रोसेस से जो भी गुजरेगा तो रोटी पक्के तैयार होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्रोसेस से गुजरे और रोटी ना बने, पराठा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, और घी डाल दिया तो पराठा बनेगा रोटी नहीं बनेगी। ये सारी चीजें किसके तहत है भाई, इसी तरह हम डॉक्टर से जब मदद मांगते हैं, बीमार हो गए डॉक्टर साहब बुखार ही नहीं उतर रहा, ये तंग आ गए, तो अब क्या डॉक्टर से मदद मांगने का मतलब ये है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ताला ने बुखार के जो जरासीम जिस्म में रखे हैं वो भी आपको पता है, अल्लाह नहीं रखे, और वो जरासीम किस दवा से मरते हैं इस पे भी आपकी रिसर्च है, मेरी नहीं है, तो वो वाली दवा दे दें, ये मतलब होता है। ये नहीं कि यूं करें और एकदम से ठीक हो जाऊं। तो ये मदद असबाब के तहत है, इससे पुकारने से इंसान ना काफिर होता है ना मुशरिक, बल्कि ये मदद तलब करना वाजिब है, समझ रहे हो, ये मदद तलब करना। अगर आपके अल्लाह ना करे आग लग गई और आपके पास फायर ब्रिगेड वालों का नंबर है, घर में आग लग गई और आप फोन करके उनको नहीं बुला रहे और मर गए, गुनाह होगा, क्योंकि जब अल्लाह ने एक सबब पैदा किया है तो आप उसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, समझ रहे हो। लेकिन ऐसी मदद जो असबाब से जिसका ताल्लुक ना हो, समझ में यहां तक आ गया तो फिर आगे चलूं मैं, यहां तक आ गया, ऐसी मदद जिसका असबाब से ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पर समंदर की मौजों में डूबने वाला, उसने पुलिस को फोन किया, सो रहे थे फोन नहीं उठा रहे, ठीक है ना, हेल्पलाइन पे फोन किया एंगेज जा रहा है, या यूं समझो इसके पास फोन ही नहीं है करने के लिए, इसके पास करने के लिए फोन है ही नहीं, अब कोई जाहिरी सबब नहीं, इसको तैराकी भी नहीं आती, अब कोई जाहिरी सबब, कोई साइंसदान कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि ये बचेगा, साइंटिफिक साइंस फेल हो गई है, वो नहीं हो सकता। ऐसे मौके पे इसको पता है कि एक जात ऐसी है जो कुछ करने में किसी वास्ते और सबब की मोहताज नहीं है, जैसे आज हमने पढ़ा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अब होता तो ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी से कहते भाई पानी डालो, किससे कहते, सारे तो दुश्मन है, सबने तो मिलके डाला है, वो पानी डालने के लिए थोड़ी डाला उन्होंने, लिहाजा आग का काम है जलाना, सारी दुनिया के साइंसदान यही कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बगैर किसी पानी के वास्ते के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलो गुलजार बना दिया, बताया कि मैं किसी सबब और वास्ते का मोहताज नहीं हूं, जब चाहूं आग से बंदा जलेगा, नहीं चाहूं तो पेट्रोल छिड़क छिड़क के आग लगा दो नहीं लगेगी, बल्कि वो आग ही जन्नत का बाग बना दूंगा। ये काम किसका है? इस किस्म ऐसी टेंशन में और ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश बोलनी पड़ती है, समझ में नहीं आती वरना बात, वरना मैं कहता ऐसी सूरत हाल में, आप कहते शायद कोई तब मंजरनामा आ रहा है, वो है ना सूरत हाल, इस तरह के गाढ़े अल्फाज हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी को पुकारा जाए, तो अगर अल्लाह को पुकारा है ठीक, अल्लाह के अलावा किसी को पुकार लिया, चाहे पैगंबर को, चाहे किसी बुत को, चाहे किसी बुजुर्ग को, चाहे किसी फरिश्ते को, उसी वक्त मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम से खारिज, क्योंकि जो इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास हैं, इसने ये गुमान किया कि वो अल्लाह के अलावा भी मखलूक के पास हैं, यही शिर्क है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? तो तबलीग वाले जब कहते हैं ना अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर से इलाज ही ना कराओ, मतलब ये है कि नंबर एक, अल्लाह शिफा देने के लिए दवा का मोहताज नहीं, और दवा खाने के बावजूद भी अल्लाह शिफा ना देना चाहे तो कोई दुनिया की दवा, चाहे 100% दवा सही तजवीज की हो डॉक्टर ने, फिर भी नहीं फायदा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि असबाब इख्तियार करो, मगर नजर किस पे रखो मेरे भाई? अल्लाह पे। इख्तियार करो, दवा भी खाओ, इलाज भी करो, इफ्तारी में पकोड़े भी खाओ, इसके बगैर ताकत नहीं आती। पकोड़ों में कितना मर्जी हकीम डॉक्टर खिलाफ बोले ना कि इफ्तारी में पकोड़े छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ना, ये बता दूं आपको मैं, डॉक्टरों की ये बात, हकीमों की ये बात उठा के दीवार पे मार दो, क्योंकि पकोड़े में जो तवानाई अल्लाह ने बेसन में जो रखी है ना, वो तवानाई इंसान को इफ्तारी के वक्त चाहिए होती है। जब कोई डॉक्टर कहे ना पकोड़े नहीं खाया करो, सो तुम खरबूजे खा लिया करो, तुम खा लिया करो, इफ्तारी में खरबूजे खाने से कुछ नहीं होता, इफ्तारी में समोसे पकोड़े उतरेंगे तो जान आएगी, या रोटी खाओ, रोटी तो असल तो है कि खाना खाओ, खजूरें खाओ, जब ये नहीं खा रहे तो पकोड़े तो बेसन तो उतारो पेट में, बेसन में फौलाद होता है। खैर, ये दरमियान में छोटा सा एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है? थके हुए होते हैं ना लोग इस वक्त बेचारे, अगर मैं उनको रुलाऊं, लोग कहते हैं आप बयान में रुलाते नहीं है, तुम घर में भी रो रहे हैं, यहां के भी रोएंगे, तो इसलिए अच्छी तरह से बात आराम से दिमाग में उतर जाए तो ये ज्यादा अच्छा। अभी तो घर जाके रोएंगे, देखना आप बेगम बोली इतनी देर से क्यों आ रहा है भाई, हर वक्त मौलवी में बैठा रहता है, तो इसलिए बेहतर नहीं है? थोड़ी देर यहां खुश हो जाए। अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं? असबाब से, असबाब के तहत पुकारना और असबाब से हटके, इसको कहते हैं माफौकल असबाब। तो अल्लाह ताला ने, अच्छा यहां दो तीन बातें मैं और कर दूं ताकि और भी मसला खत्म हो जाए। मुमकिन है कोई ये कहे, कोई बिदती ये कहे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो अल्लाह ने इख्तियारात दिए थे बहुत सारे असबाब से हटके, जो असबाब के तहत नहीं आते, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए उंगली के इशारे से, है भाई, हो गए नहीं हो गए? तो इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक बनती है? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में हाथ डाला, चश्मा उबलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला, एक प्याला था, हजरत अबू हुरैरा से फरमाया यहां से शुरू करो, कई लोगों ने सैर होके पिया मगर वो प्याला खत्म नहीं हुआ, कोई इसकी साइंटिफिक लॉजिक बन सकती है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को कहते थे कौम बेइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा, जिंदा होके खड़ा हो जाता, कोई साइंसदान मान लेगा इस बात को? है भाई, जो शख्स पैदाइशी नाबीना हो उसको उसकी आंखों में बिनाई नहीं आ सकती, आज तक नहीं आई, साइंसदान कहते हैं मुमकिन नहीं है अकली दुनिया में, जब तक आंखें तब्दील ना की जाएं वही आंखें होंगी, नहीं हो सकता। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे, बिनाई वापस। तो यहां बाज हजरात ये कहते हैं देखो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने बहुत से इख्तियारात पैगंबरों को भी दिए हैं जो असबाब से हट के हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई, उसका जवाब समझें कि अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर को चांद के दो टुकड़े करने का इख्तियार नहीं दिया, किसी पैगंबर को मुर्दा जिंदा करने का इख्तियार नहीं दिया, किसी पैगंबर को किसी पैदाइशी नाबीना की आंखें वापस लाने का इख्तियार नहीं दिया। मौजजा कहते हैं कि हाथ पैगंबर का हो, काम करने वाला अल्लाह हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा किया है तो चांद के दो टुकड़े नबी ने नहीं किए बल्कि किसने किए? अल्लाह ने। कुरान इससे भरा हुआ है कि पैगंबरों के मौजजों का खालिक कौन होता है? अल्लाह होता है। और अल्लाह इख्तियार भी नहीं देता कि जब चाहे चांद के दो टुकड़े कर दें। जब अल्लाह ने चाहा तोड़ दिया, नहीं चाहा नहीं तोड़ा। इसकी मिसाल है कुरान मजीद में कि हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम को जो मौजजे मिले ना, नाबीना की आंखें आ रही हैं, पुतला बनाते मिट्टी का परिंदे का, फूंक मारते परिंदा बन के उड़ता, तो इससे ईसाइयों ने हजरत ईसा को माबूद बना लिया। तो ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अल्लाह ने बताया कि ये नहीं कर सकते। फूंक, ये सिर्फ फूंक मारते हैं, उसमें जान कौन डालता है? मैं डालता हूं। अब ईसाई कहने लगे, नहीं ये कैसे हो सकता है भाई, हम फूंक मारे तो क्यों नहीं जान डलती, ये मारे तो क्यों जान डलती है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, काना या कुलानी ताम, देखो ये तो खाना खाते थे पेट भरने के लिए, ये तो रोटी के मोहताज थे। अगर इनको ये इख्तियारात होते, परिंदे के फूंक मार रहे हैं और ये हो रहा है और ये कर रहे हैं, यूं हो रहा है, तो ये फूंक मारते पेट भर जाता, सही है ना। काना या कुलानी ताम, ईसा इब्ने मरियम और हजरत मरियम, ये दोनों को जब भूख लगती थी तो पेट भरने के लिए फूंक नहीं मारते थे, रोटी खा के पेट भरते थे। इसका इससे मालूम हुआ कि इनको देखो, जिसको इतने बड़े बड़े, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो पेट क्यों नहीं भर सकता? नहीं भर सकता, इसलिए कि मुर्दा अल्लाह जिंदा कर रहा है, और पेट के लिए पेट भरने का मौजजा अल्लाह ने हजरत ईसा को नहीं दिया। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? मेरा हल नहीं आ रही। तो इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये बिल्कुल वाज़े कुरान में बयान हुआ हजरत मूसा का, इससे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। कुरान मजीद में आता है कि जादूगरों ने जब लाठियां जमीन पे डाली हैं तो वो सांप बन के दौड़ने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो लाठी थी, देख चुके थे पहले कि ये लाठी मैंने जब जमीन पे डाली थी तो अजदहा बनी थी, एक पहली दफा में जब कोहितूर पे बुलाया था अल्लाह ने, और फिरौन के सामने भी इसको जमीन पे डाला तो ये क्या बन गई थी? फिरौन के महल में जब गए ना दावत देने के लिए, तो फिरौन ने कहा कि कोई आयत दिखाओ, मौजजा दिखाओ। हजरत मूसा ने लाठी जमीन पे डाली, सौबान मुबीन, इतना बड़ा अजदहा, तो बार बार लाठी सांप बन चुकी थी। अगर ये लाठी को हजरत मूसा सांप बना रहे थे, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया था कि सांप बना दिया करो जब चाहो, तो कुरान में आता है कि जब जादूगरों ने रस्सियां डाली और वो सांप बन के हजरत मूसा की तरफ दौड़ने लगी, फाउजसफी नफसी खीफतम मूसा, हजरत मूसा अलैहि सलाम दिल में घबराने लगे, इतने सारे सांप का कैसे मुकाबला करूंगा, हालांकि आपके पास तो लाठी थी, आपके ऑर्डर देते हुए बन जा सांप, बन जा की खा जाती उनको। लेकिन हजरत मूसा को यह ख्याल नहीं आया, उनको पता था ये मेरे करने से नहीं होगा, पता नहीं इसका अल्लाह ने हल क्या रखा है, आसमानी आफत आएगी इन जानवरों पे या क्या होगा, या मुझे अल्लाह आजमाइश में डालेंगे, ये सांप मुझे डस लेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं, फाउजसफी नफसी खीफतम मूसा, मूसा ने दिल में खौफ महसूस किया, कुल्ला ला तखफ, ए मूसा नहीं डर, इन्नका अंतल आला, आज तू ही मुकाबला जीतेगा, व अल्की माफी यमीनिक, तेरे दाएं हाथ में जो लाठी है ना इसे डाल दे जमीन पे, क्या होगा अल्लाह, सांप बनेगी, तलकफ मा सनाऊ, और जितने सांप है ना सबको खा जाएगी, अजदहा बन के सबको खा जाएगी। तो अगर मेरे भाई हजरत मूसा को इख्तियारात दे दिए जाते तो जब चाहते सांप बना के किसी का भी, कुछ जादूगरों को पहले फेंक देते उसके ऊपर, ये ले भाई खा जाए इनको। पैगंबर मोजजे के जहूर में, इजहार में अल्लाह के मोहताज। समझ रहे बात को नहीं समझ रहे? इसी एक सवाल और है। अच्छा, बाज दफा मोजजे की निस्बत पैगंबर की तरफ की जाती है, ये मजाजी निस्बत है, मजाजी। जैसे हजरत ईसा कहते थे मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, तो मैं का मतलब क्योंकि मेरी फूंक से हो रहे हैं ना, ये मेरे कौल से हो रहे हैं, तो इसलिए मजाजन निस्बत कर दी। جیسے قرآن میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ احب لکی غلامن زکیہ، میں آپ کو نیک بچہ ہبا کرنے آیا ہوں. یہاں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدعتی حضرات کہ جب حضرت جبریل کنواری مریم کو اولاد دے سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، حضرت مریم شادی شدہ نہیں تھی، جبریل انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم گھبرا گئی، یہ تو مرد ہے، فرمایا مرد نہیں ہوں فرشتہ ہوں، بھئی کیا کیوں آئے ہو؟ لأحب لکی غلامن زکیہ، آپ کو ایک بچہ گفٹ کرنے آیا ہوں. تو کہنے لگی میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو کنواری ہوں. اب یہاں بھی بدعتی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو جب جبریل بغیر کسی سبب کے بچہ دے سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں کسی کو، حالانکہ سائنس کیا کہتی ہے کنواری لڑکی کے اولاد نہیں ہو سکتی، ہے یا نہیں، تو جب جبریل دے سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ یہ یاد رکھو، یہاں گفٹ کی نسبت جو حضرت جبریل کی طرف کی ہے یہ نسبت مجازی ہے. مجاز کہتے ہیں کہ چونکہ درمیان میں یہ ذریعہ بن رہے ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ. اسی وجہ سے اگلی آیت میں اس میں اللہ نے اس عمل کو اپنی قدرت بتایا ہے، جبریل کی قدرت نہیں بتایا. حضرت مریم نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں کنواری میرے اولاد، تو فرمایا قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے کہا ایسا ہوگا، ہوا علی ہین، تیرے رب نے کہا یہ کام مجھ پہ بہت آسان ہے. نہیں یاری بات، تیرے رب نے کیا کہا، یہ کام جبریل پہ نہیں مجھ پہ آسان ہے کہ میں تجھے بچہ دے دوں، مجھ پہ آسان. تو اللہ نے اگلی آیت میں اپنی طرف نسبت کر کے بتا دیا کہ جبریل کی طرف نسبت مجازی. مجاز کسے کہتے ہیں؟ لغت میں بہت سی چیزوں کو حذف کیا جاتا ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، ہم کہتے ہیں بھائی گاڑی لیٹ ہو گئی، کہاں ہو؟ ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے. پنچر ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہم نے؟ گاڑی کی. حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، لیکن چونکہ سامنے والا عقل مند ہے وہ سمجھ جائے گا اصل میں تو ٹائر ہے، لیکن شارٹ میں اس کو گاڑی کی طرف منسوب. یہ لغت میں مجاز ہوتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے، سارے توحید پرست ہیں جو قرآن سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جبریل جو کہہ رہے ہیں نا میں تجھے دوں گا، تو میک سے مجاز مراد ہے، ورنہ اصل میں اللہ دے رہا ہے، جبریل نہیں دے رہے، ورنہ اللہ کی قدرت تھوڑی بیان ہوتی آگے. اسی طرح حضرت زکریہ کو جب اولاد دی، وہاں بھی فرشتے نے بشارت دی، تو زکریہ علیہ السلام نے کہا بھائی کیسے، میں تو بوڑھا، میری بیوی بانج. تو اللہ نے کیا فرمایا، جبریل نے فرمایا قال كذلك قال ربك، آپ کے رب نے یہی فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے رب نے کہا ہے کہ وقد خلقتك من قبل، اے زکریہ میں نے تجھے بھی تو پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا، کچھ بھی تو نہیں تھا تو، جب تیرا وجود نہیں تھا اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، اب تو میاں بیوی پھر بھی ہو نا، بے شک بانجو، اب کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہاں بھی اللہ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. تو معجزے کی نسبت جب پیغمبر کی طرف کرتے ہیں، نبی نے دو ٹکڑے کیے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی کی انگلی، نبی کا ہاتھ مبارک سبب بنا تھا اس لیے، ورنہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے بارش برسانے کے لیے بھی تو فرشتے رکھے ہیں جن کو بارش کے اختیارات دیے ہیں، ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے زمین سے دانا پھاڑنے کے لیے فرشتہ ہے، ہے بھائی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جب بادل گرجتے ہیں نا اور بارش ہوتی ہے تو بادلوں کو ہانکنے کے لیے بھی فرشتے ہیں. تو جب فرشتے بارش برسا سکتے ہیں بارش، اور فرشتے یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرشتوں سے اللہ ایسے کام لیتے ہیں جیسے کاتب قلم سے لکھتا ہے، اس میں قلم کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، کوئی تحریر لکھ رہے ہیں، تو جہاں جہاں قلم کو گھمائیں گے وہ قلم، قلم سمجھیں گے نہیں آپ لوگ، پین، جہاں جہاں پین کو گھمائیں گے وہ گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟ اس میں پین کا، قلم کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. قلم محض ایک آلہ اور ذریعہ ہوتا ہے لکھنے کا. یہی وجہ ہے کہ انسان قلم سے کسی تحریر کے لکھنے کا مطالبہ نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ یہ بے جان چیز، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کاتب سے مطالبہ کرے گا کہ حضرت بسم اللہ لکھ کے دے دیں، تعویذ لکھ کے دے دیں جو لوگ کہتے ہیں آج کل، تو وہ لکھے گا، اس کو پتا ہے یہ قلم خود نہیں، اس کو جدھر گھماؤ گے نہیں ادھر کو گھومے گا. تو فرشتے بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. جدھر بادل کو دھکا دینا ہوتا ہے اللہ فرشتے کو پہلے دھکا دیتے ہیں کہ تو ادھر کو لے جا اس کو، فرشتے کو جہاں بول دیا وہ لے کے جا رہا ہے. وہ آلے کے طور پہ، ایک ذریعے کے طور پہ، اپنا اختیار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بارش کبھی فرشتے سے مانگی نہیں جاتی. جو بدتی لوگ ہیں نا جو اللہ کے رسول سے بارش مانگتے ہیں، وہ فرشتوں سے وہ بھی نہیں مانگتے، ان کو بتائیے خود نہیں، اللہ سے مانگو گے تو اللہ فرشتوں کو آرڈر دے دے گا. جب موت سے پناہ مانگی جاتی ہے تو ملک الموت سے تھوڑی مانگی جاتی ہے. وہ پتا ہے ملک الموت کا اختیار نہیں ہے، ملک الموت کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یاد رکھو، اللہ تعالی انبیاء کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے ہیں، اور انبیاء سے پکارنا، بارش مانگنا، یہ چیزیں مانگنا، یہ کفر ہے، شرک ہے. اب میں جلدی جلدی وہ پیغمبروں کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں قرآن میں بیان، وہ جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کر کے سمجھایا ہے کہ مدد صرف کس سے مانگو؟ اللہ سے. تو فرمایا کہ والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فرمایا سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو نا، اللہ کی قسم، دل میں کہا، ان کے سامنے نہیں کہا، کہ میں ان کے خلاف تدبیر کروں گا. قرآن میں آتا ہے جب وہ لوگ چلے گئے نا کہیں میلے ٹھیلے میں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے اکیلے، تو جا کے ان بتوں کے کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کو ٹنڈا، کسی کو لنجا. فجعلہم جزادن، سب کو توڑ پھوڑ کے نا، ٹیڑا میڑا کر کے، جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا، اور اس کے کندھے پہ لے جا کے کلاڑا رکھ دیا. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، سارے بتوں کو ٹنڈا منڈا کر کے. یہ جو میرے بھائی جو مشرک لوگ کہتے ہیں نا، نہیں ان بتوں سے بھی ہوتا ہے، دیکھو یہاں اس کے انگوٹھے سے دودھ کی نہریں، تو اس ویسے کریں نہیں کسی مندر میں جا کے یہ کام. آپ لوگ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کی عبادت گاہ کو جا کے خام خامے چھیڑیں گے تو وہ بھی آپ کو چھیڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ نے ان سے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ بچا لوں گا، ہم سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں آپ سمجھے میں جا کے بتوں کو مندر میں ٹنڈا منڈا کروں گا، مجھے وہ آگ میں پھینکیں گے، قلنا یا نا رکو نہیں بردم وسلاما، اور وہ بن جائے گی پھر میں بھی ایسے ہو جاؤں گا. تو یہ جس کے ہر ایک پر ہر چیز سوٹ نہیں کرتی، بس خود عبادت سے بچ جائیں اتنا ہی کافی ہے، صحیح ہے نا؟ اتنا بھی کافی ہے، ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں، دلائل کی دنیا میں حجت تام کریں. قرآن نے بھی دلائل کی دنیا میں بات کی نا، دلائل کو دنیا میں سمجھاؤ، جیسے حضرت ابراہیم نے سمجھایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ پھوڑ کے، جو سب سے بڑا تھا نا ان میں، سب سے بڑا مسٹنڈا، اس پہ لے جا کے کلہاڑی رکھ دی. اب جب قوم واپس آئی، وہ عبادت کے لیے گئے اپنے مندر وندر جا کے، جی وہ جی جو کرتے ہیں وہ لوگ، جا کے دیکھا یہ کیا، یہ تو ہمارے بھگوان جی جو ہیں ان کی تو کسی کی ناک غائب ہے، کسی کی ٹانگ غائب، کسی کے گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی ٹنڈا کوئی منڈا، یہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کس کمبخت نے کیا یہ، ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. تو کہنے لگے سمیعنا فتن، ایک نوجوان ہو سکتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کو پتا چلے وہ اقرار کرے گا. لایا گیا، حضرت ابراہیم سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے، انت فعلتا، آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ہذا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. یہ جھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ تو سب کو پتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ میں کہا یہ ہے نا، یہ سب سے بڑا اس نے کیا ہے. تو بل فعلہ کبیرہم ہذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی جتنے دوسرے بت ہیں نا جن کی ٹھکائی ہوئی ہے، وہ تو صحیح بیان دیں گے نا، وہ تو صحیح بیان دیں گے کس نے ظلم کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو، یہ خود اسی کا نام لیں گے کہ اسی نے مارا ہے. اب قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، ان کے دل میں خیال آیا انکم انتم الظالمون، تم بڑے ظالم ہو، کہ جو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے، ان کو ایک نے سب کو کاٹ پیٹ کے یوں کر دیا اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا معبود کیسے ہو گیا؟ تو لیکن قرآن کہتا ہے ثم نوگسو علی رؤوسہم، اس خیال کو پھر جھٹکا، صحیح خیال آیا مگر کیوں جھٹکا؟ قوم پرستی. کیا ہے یہ؟ قوم پرستی. اس لیے قوم پرستی بری چیز ہے، دین کو پہلے لے کر آؤ، قوم کو. ہم کوئی مہاجر ہے نا تو مہاجر کی رسم پہ پہلے چلے گا، اسلام کی بعد میں. کوئی پنجابی ہے تو پنجابیوں کا یہ رواج ہے، اسلام بعد میں. پٹھان ہے تو پٹھانی پہلے ہوگی، اب وہ پٹھانوں میں بعض علاقوں میں سب میں نہیں دستور ہے لڑکی بیوہ ہو جائے تو دیور شادی کرے تو کرے ورنہ کہیں اور شادی نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ بڑے نیک پٹھان تھے اور ان کے خاندان میں علماء بھی, ان کے بھائی کی جوانی میں فوت ہو گئے. تو میں نے کہا اس بیوہ کی کہیں شادی کراؤ, کہہ رہے نہیں ہمارے بھائی سے کرے گی تو ہوگی کہیں اور نہیں کریں گے ہم. میں نے کہا کیوں بھائی وہ نہیں چاہتی تمہارے بھائی سے, اس کو غیروں میں کرا دو جہاں چاہتی. کہہ رہے نہیں یہ غیرت کے خلاف. میں نے کہا قرآن میں تو اللہ نے صاف منع کیا ہے فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن, صاف کہ جب عورت بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو نکاح سے مت روکو. کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا پٹھانی میں یہ رواج نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جب قیامت میں اللہ پوچھے تو کہ اے پٹھان بھائی, بھائی پٹھان بھائی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ناراض نہیں ہونا, ایک مثال دے رہا ہوں سب کی بات نہیں ہے بعض, اور پھر پٹھان بھائی میں ایک یہ ہے تو پنجاب والوں میں دوسری برائیاں ہیں. پنجاب میں جا کے دیکھو رمضان میں پتہ نہیں چلتا رمضان آئے ہوئے, لاہور میں ماشاءاللہ سب کھا پی رہے کھلے عام. تو وہ ہر قوم میں کچھ مہاجروں میں الگ برائیاں ہوتی ہیں, تو وہ چونکہ واقعہ سامنے آ گیا نا اس لیے بتا رہا ہوں. تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے پٹھان بھائی قیامت میں جب اللہ پوچھے گا نا کہ میں نے قرآن میں کہا تھا کہ بیوہ عورت جہاں شادی کرنا چاہتی ہے اس کو نہ روکو, تو اس حکم پہ تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ تو کہہ دینا اللہ میں پٹھان پہلے تھا مسلمان بعد میں, ہماری پٹھانی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی یہ قومی نکالو, پہلے مسلم بعد میں جو کچھ ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن دل میں کیا خیال آیا کہ باپ دادا کا دین قوم کا دین. تو اس لیے فوراً ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تجھے پتا یہ بول نہیں سکتے بےچارے, یہ بول نہیں سکتے کیسے بتائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا, فرمایا فتعبدون من دون اللہ, بھلا اللہ کو چھوڑ کے ان کمبختوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ اپنے مجرم کا نام بتا سکتے ہیں, کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. افل لکم, تم پر تف ہے, انسان ہو کے ان پتھروں کے سامنے جھکتے ہو. جواب تو کوئی تھا نہیں, کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم, ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کو بچاؤ. معبود انسانوں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے, یہاں عابد کس کو بچا رہا ہے؟ معبود کو, اس کی مدد کر رہا ہے, اس کو بچاؤ ورنہ یہ باقی بھی جو ہے نا ایک بچا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. کہنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ. ان کن تم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہاں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے جب آگ میں ڈالا گیا ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, پھر اتنی ٹھنڈی کہ برف بن جائے, نہ 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 وسلاما سلامتی کے ساتھ سلامتی والی. پھر اللہ فرماتے ہم نے ان کو بچایا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس علاقے سے ہجرت کر لے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کے بھانجے حضرت لوط ایمان لائے تھے, تو ایک بھانجے اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. فرمایا پھر اس قربانی کے عوض میں ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی ہے, دونوں کو پیغمبر بنایا اور لوط علیہ السلام کو اس قوم سے بچایا. کانت تعمل الخبائث, جو گندے پلید عمل کرتی تھی لڑکوں سے بدکاری یہ عمل کرتی تھی, تو اللہ فرماتے ہیں اس قوم سے ہم نے لوط کو نجات دی. تو پتا چلا کسی ایسے شخص سے دوستی لگانا جو لڑکوں سے بدکاری کا عادی ہو اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جیسے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی. ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں لگایا کرو, سمجھ رہے ہو بات کو, بلکہ اس سے دوستی ختم کرو, دور بھاگو اس سے, کیونکہ اللہ حضرت لوط علیہ السلام پر جو انعام بیان کر رہے ہیں, فرمایا ہم نے لوط کو ایسی قوم سے نجات دے دی. سمجھ آئی بات؟ پھر آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کا بتایا ونوحا اذ نادا من قبل, نوح پر بھی بڑی مصیبتیں آئی تھیں, 950 سال تبلیغ کی اور قوم نے پتھروں سے ہلاک کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی. فرمایا فاستجبنا اذ نادا من قبل, پھر نوح نے ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی پکار کو سنا. ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے نوح علیہ السلام کے بچنے کے, 40 آدمی ایک طرف پوری دنیا ایک طرف, وہ پتھروں سے مارتے تو کون بچاتا ان کو, لیکن اللہ نے ان کو بچایا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا. ایسے موسم میں جب نہ بارش کا کوئی امکان، نہ سیلاب کا کوئی امکان، نہ طوفان کا کوئی امکان، ہم نے بچایا، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے پکارا. فرمایا وداود و سلیمان، اور اے نبی ان کے سامنے داؤد اور سلیمان کا تذکرہ بھی کریں. اذ یحکمان فی الحرف، جب ان کے پاس ایک جھگڑا آیا، بکریوں کا، کھیتی کا جھگڑا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ففہمناہ سلیمان، ہم نے وہ فیصلہ کس کو سکھا دیا؟ سلیمان کو، جو داؤد کے بیٹے تھے. وکلنا آتینا حکما وعلما، ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دیا. اور فرمایا داؤد کو دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم نے ایسے اختیارات دیے. علمناہ صنعت لبوس، زرہیں بنانے کا ہم نے ان کو فن سکھا دیا. داؤد علیہ السلام کا معجزہ، لوہا آپ کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، جیسے چاہتے موڑ لیتے، اس سے تلواریں، ڈھالیں بناتے، جنگی ٹوپیاں بناتے. یہ جو جنگی ٹوپیوں کا اور زرہوں کا رواج ہے، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا ہے. فرمایا ولی سلیمان الریح، اچھا یسبحنا والطیر، فرمایا ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا. جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے، پہاڑوں سے بھی تسبیح کی اور اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے بھی جمع ہو کے داؤد علیہ السلام کا کلام سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر اللہ میں شرکت کرتے. یہ سارے کام پرندوں کے دلوں میں اور پہاڑوں میں کون ڈال رہا تھا؟ اللہ. تو اللہ کی اتنی طاقت اور اتنی قدرت ہے. اور جلدی جلدی مکمل کروں، آگے فرمایا کہ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى مِن قَبْل، ہاں سلیمان کے لیے فرمایا جنات کو تابع کر دیا ہم نے، جنات کو، یغوسون، سمندر میں غوطے لگاتے تھے جنات اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. جنات کی بات آئی ہے تو عاملوں کی تو آئے گی، ان عاملوں کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کے جن بھی تابع نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھو، بلکہ یہ جنوں کے تابع ہوتے ہیں. جنات ان کمبختوں پر مسلط ہوتے ہیں، ان سے نہیں ڈرا کرو. اور یہ بتا دوں، پھر بات ادھر کو چلی جائے گی، بھی چھوڑیں، پھر عاملوں کا تو بدماشیاں میرے بیان ہے نا، وہ سن لیا کریں. یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہو بات؟ یہ جن بھی نہیں اتار سکتے تمہارا، ان کو اتنا بھی نہیں آتا، جن بھی نہیں اتار سکتے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے مجاہد ہو، جو یہ تعویذ گنڈوں والے ہوتے ہیں نا عامل، جو کہتے ہیں جن اتار دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، آپ کے سونگ سونگ کے بتاتے ہیں، اتنی چڑیلیں آپ کے گھر میں ہیں. یہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے خانقاہی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، یہ دو چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو فراڈی ہوتا ہے، دو نمبر، یہ میں ایسے ہی دعوے نہیں کر رہا، یا تو کیا ہوگا، فراڈی، آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، پھینکتا ہے بیٹھ کے، یا نیک ہوگا مگر دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا عملیات کی وجہ سے. جب آدمی یہ چلے ولے کاٹتا ہے نا، کھوپڑی سلامت نہیں رہتی اس کی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں اس کو چڑیلیں نظر آتی ہیں، جن نظر آتے ہیں. وہ بےچارہ اپنے خیال میں سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ نیک ہے نا، بزرگ ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کو نظر تو آ رہا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اتنے چلے ولے کاٹے ہیں کہ اس کا کھوپڑا گھوم گیا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کا گھوما ہے، تمہارا تو نہیں گھوما، تم کیوں جا رہے ہو اس کے پاس؟ اس لیے جن چڑیل کسی پر آیا کرے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں خود آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو، سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں بھی ہوتا تو صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. عامل کے پاس جاؤ گے، وقتی جن بھاگے گا، اس کے بعد 25-26 جن اور آ جائیں گے، کیونکہ جنات راستہ دیکھ لیتے ہیں، یہ آدمی کمزور ایمان کا ہے، ادھر جو ہے نا وہ لگاؤ، ٹھیک ٹھکانے لگاؤ. تو یہ چھوڑ دو یہ باتیں جنات چڑیلوں کی، جن کا وجود برحق ہے مگر اس کا علاج یہی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دو اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سورہ فاتحہ ہے یہ، جو احادیث میں قرآن میں آیتیں آتی ہیں. آج کل ایک سی ڈی آ رہی ہے رقیہ کے نام سے، سی ڈی، اس میں ہے کہ یہ حرمین کی تلاوت ہے، وہ سنو تو سارے جن چڑیل بھائی، خدا کی قسم فراڈ ہے، مسجد میں بیٹھ کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں. کوئی ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا سکتا ہے اتنی بڑی؟ یقین ہے تبھی تو اٹھا رہا ہوں، خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ، جھوٹ پلوت فراڈ ہے وہ، سمجھ رہے ہو؟ مفتی جنید کے نام سے وہ کام ہو رہا ہے، مفتیوں نے جتنا لوگوں کو الو بنایا نا، میں کہتا ہوں نا، جو عامل مفتی بھی ہو وہ بھی فراڈی ہے. تو اس نے ایک سی ڈی بنائی ہوئی ہے شیخ سدیس اور شریم کی آواز میں، کہ سورہ رحمان بھی ہے، یہ بھی، وہ سنیں گے تو پہلے آپ کو الٹیاں ہوں گی. سنیے آپ لوگوں نے وہ کبھی نام سنا؟ بھی مشہور ہو رہی ہے، آ جائے گی آپ تک بھی. پہلے آپ کو الٹیاں ہوں گی، پھر اگر کچھ ہو رہا ہے تو سمجھ لو اندر کے جن نکل رہے ہیں. تو فراڈ ہے اس پہ، میں نے وہ اس کی پہ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، اس کے فراڈ میں نے کاپی پہ لکھ کے رکھے ہیں کہ ایسے الو بنا رہے لوگ. اتنا غور سے جب کچھ سنو گے نا، 3-3 گھنٹے الٹیاں ہوں گی لازمی، سمجھ رہے ہو؟ اور کچھ نکلے گا اندر سے، شکر کرو اوپر سے نکل رہا ہے، ورنہ جو اس نے طریقہ بتایا اس میں تو کہیں اور سے نکلنا چاہیے. اور نکلتا بھی ہوگا وہ کہہ رہے ہیں بڑا جن نکل رہا ہے, تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے بھائی. یہ مفتی وفتی نہیں ہوتے, مفتی کے پاس لوگوں کی جن چڑیلیں بھگانے کا ٹائم نہیں ہوتا, یہ یاد رکھو. ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت عامل ہیں اتنے بڑے, ان کے چہرے پہ نور اتنا ہے, وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نور پیدا کرنا 5 روپے کے شیمپو سے ہو جاتا ہے نور, یہ بتا دوں میں. آپ جاؤ وہ دولہا جہاں جا کے سجتا ہے اس سے بولو ذرا بھاپ سے میرے منہ میں تھریڈنگ کیا ہوتا ہے وہ کرو, ذرا لپائی پتائی, اور دولہا پہ دیکھو کتنا نور ہوتا ہے, نہیں ہوتا. حالانکہ ایک ماضی کیسا ہوتا ہے دولہا کا کوئی نور کی چیز کوئی کام کیا ہوتا ہے اس نے نور والا ہے بھائی, لیکن دولہے پہ پھر بھی نور ہوتا ہے وقتی, کیونکہ وہ اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ لپائی پتائی ریگمال سے گھسائی ہوئی ہے اس کی, اس کے بعد بھی اگر نور نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا نور؟ تو نور پیدا کرنا آج کل کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اعمال کا نور وہ الگ چیز ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو پتا بھی نہیں چلتا. خیر جلدی جلدی میں اپنی بات کو سمیٹوں, تو یہ سب ایسے ہی ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اچھا وہ کیا تھا کہاں, سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے جنات کو تابع کر دیا. پھر آگے قرآن مجید میں آتا ہے کیا فرمایا, وہ ایوب اذ نادا ربہ, ایوب علیہ السلام کو بڑی آزمائش میں, ایک بیماری میں پڑ گئے تھے, بہت مصیبت میں, بڑا طویل عرصہ اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں, اور پھر اللہ سے دعا مانگی, بار بار مانگ رہے تھے, مانگ تو بہت عرصے سے رہے تھے. اللہ فرماتے فاستجبنا لہ, اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی فوت ہو گئے, آپ کا گھر بار لٹ گیا, سب تنہا ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر, ہم نے آپ سے مصیبت کو دور کیا, وآتیناہ اہلہ, آپ کا اہل و عیال بھی زندہ کر دیا, دے دیے بچے جو موت ہو گئے تھے وہ بھی زندہ کر دیے, ومثلہم معہم, اور اتنے ہی بچے اور دے دیے, اولاد میں برکت دے دی. یہاں فیملی پلاننگ والوں پہ پھر زد ہو رہی ہے, اللہ تو فہر ہے کہ ایوب پہ اتنا احسان کیا جتنے تھے ان کو کیا کر دیا ڈبل. فیملی پلاننگ والے ہوتے بے ہوش ہو جاتے, یہ کیا ہو گیا, ابھی دو ہی نہیں سنبھل رہے, ادھر اللہ ڈبل ڈبل کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس سے پتا چلا اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت, جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے نا باپ اتنا ہی مزہ آتا ہے اس کو زندگی گزارنے میں, تو وہ ایک آدمی نہیں ہوتا وہ. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا, اور مچھلی والے کا بھی قصہ ذکر کیے کریں آپ اپنی کتاب میں. وَذَنُّونِ, مچھلی, نون مچھلی کو کہتے ہیں, کیسا اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام نہیں لیا, فرمایا اس مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں. اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا, وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے اللہ سے پوچھے بغیر, اللہ کا ارادہ تھا اس قوم کو مہلت دینے کا. یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب تو عذاب آیا ہی آیا, میں بھی نہ کہیں اس عذاب میں ہلاک ہو جاؤں, تو بغیر اللہ کی اجازت کے نکل گئے, ایک اجتہادی غلطی تھی, اور پھر چلے گئے. وہ مشہور واقعہ ہے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے سمندروں کی گہرائی میں, مچھلی کے پیٹ میں, وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ میں اپنے رب سے پوچھے بغیر آ جاؤں, پیغمبر کوئی کام پوچھے بغیر نہیں کرتے, تو یہ مجھے اس پہ تنبیہ ہوئی ہے. اب مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ممکن ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے, مچھلیاں ثابت نکل لیتی ہیں انسان کو, کوئی چاقو بھی نہیں ہے, پھر حالت ایسی ہے کہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کی موجوں کا اندھیرا, اور آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا, اور رات کا اندھیرا, فی ظلمات, اندھیروں پہ اندھیرے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. وہاں جا کے اللہ فرماتے ہیں یونس نے کس کو پکارا, مجھے, فنادا فی الظلمات, اللہ الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی پکار کے لائق نہیں. یہ نہیں کہ آج غوث اعظم کو پکاروں گا, فلان کو پکاروں گا, فلان, نہ نہ نہ, تو عبادت اور دعا کے لائق تو ہی ہے, تو ہی ہے جو میری حاجت روائی کر سکتا ہے, مشکل کشائی کر سکتا ہے. اللہ الہ الا انت سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا, میری خطا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. انی کنت من الظالمین, ظالم تو میں تھا, ظالم تو میں تھا. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا, ونجیناہ من الغم, اور اس غم سے ہم نے یونس کو نجات دی. مچھلی کو حکم دیا اگل دو اس کو لے جا کے سمندر کے کنارے, مچھلی نے لے جا کے اگل دیا, اور اللہ نے وہاں اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا. فرما وکذالک ننجی المؤمنین, جو ہماری ذات پر کامل ایمان رکھتے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے نجات دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وزکریا, اور اے نبی زکریا کا واقعہ بھی سنائے, کہ بوڑھے ہو گئے, بیوی بانج بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اولاد بھی نہیں ہے. فیملی پلاننگ والے بولتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہلکی پھلکی زندگی ہو گئی ختم, خود سے ہی نہیں ہوئی نا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن زکریا علیہ السلام مانگتے رہے اولاد آخر دم تک, حالانکہ پیغمبر ہیں, روحانی شاگرد لاکھوں کروڑوں ہوں گے حضرت زکریا کے, خدمت کرنے والے لاکھوں, پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے, مگر پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, اولاد چاہیے اولاد. اس سے پتا چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, صدقہ جاریہ بنتی ہے اولاد. تو زکریا علیہ السلام پکارتے پکارتے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے اور بال سفید شولے مارتے ہوئے. بیوی بھی بوڑھی بھی ہے اور بانج بھی ہے، بانج نہ بھی ہوتی بڑھاپے میں تو ویسے ہی بانج، دونوں چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا کی پکار کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیے. واصلحنا لہ زوجہ، ان کی زوجہ کو صحت مند کر دیا. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ایسا کام ہم نے ان کے ساتھ کیوں کیا؟ بیوی پر بھی انعام، زکریا پر بھی. فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. دیکھو جب میاں بیوی دونوں نیک ہونا کسی گھر میں، پھر برکتیں آتی ہیں. ایک چل رہا ہے دوسرے کی سیٹنگ آؤٹ، پھر اجتماعی برکت نہیں آتی گھر میں، سمجھ رہے؟ وہ مرد جو برکتیں ہوں گی تو بیوی وہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے نکال دے گی، یا بیوی نیک ہے مرد الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ختم کر دے گا برکتیں. خاندان اور فیملی پر جو برکتیں ہوتی ہیں جب ہوتی ہیں جب دونوں نیک. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کو پیغمبر کیوں دیا یحییٰ، تاکہ ان کے خاندان میں دین چلے آگے. کیوں یہ احسان؟ اس لیے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. مرد جتنی عبادت کر رہا ہے بیوی اس سے زیادہ، بیوی جتنی کر رہی ہے مرد اس سے زیادہ، وہ جتنے صدقات و خیرات یہ اس سے زیادہ، ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے. اور اگلا جملہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور دونوں ہم کو پکارا کرتے تھے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے. دونوں کے دل میں جنت کی تڑپ اور جہنم سا خوف. تو جس گھر میں یہ ہو جائے نا، یہ کیفیت، میاں بیوی دونوں تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگنے والے ہوں، تو اس گھر میں پھر بڑی برکتیں آتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ اور بھی پیغمبروں کے وقت کافی زیادہ ہو گیا، تو اس سے نتیجہ کیا نکلا میرے بھائی؟ نیک آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جس کا کس پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان لو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل ایمان نصیب فرمائے. ایک چھوٹی سی بات آخر میں، دیکھو ان پیغمبروں کی دعاؤں کو اللہ نے ذکر کیا، وظیفوں کو ذکر نہیں کیا. آج کوئی مصیبت آتی ہے لوگ کہتے ہیں کچھ پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے، وظائف بھی جائز ہیں، وظائف بھی جائز ہیں، خاص طور پہ قرآن و حدیث میں جو وظائف ہیں وہ تو بہت مبارک ہیں، لیکن لوگ وظیفے کو دعا سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. دوسرا، وظیفہ اصل میں ہوتا دعا ہے، لیکن لوگوں نے اس میں سے دعا کا تصور نکال لیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ دعا تو مانگتے ہیں مگر وظیفہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں. ان پیغمبروں پر جب مشکلات آئیں تو انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، مانگا ہے اللہ یہ کام کر دے. تو میں بھی کہتا ہوں جب کوئی مشکل آئے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنی قومی زبان میں مانگ لو اللہ یہ کام کر دے. خام خم ایسے وظیفے جن کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کسی نے کتاب لکھ دی فجر کے بعد اتنی دفعہ 45 دفعہ یہ پڑھو تو بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بیٹھے ہوئے سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کسی نے لکھ دیا ظہر کے بعد جو الٹا کھڑا ہو کے 3 دفعہ یہ لفظ پڑھے گا نا. جتنا ٹیکنیکل بناؤ گے نا وظیفے کو، لوگ کہتے ہیں یہ اتنا پاورفل ہے کیونکہ یہ کوئی کچھ ہے، کچھ ان کا اپنا تجربہ ہے. 21 دفعہ یہ، 25 دفعہ بھائی 21 کیوں، 22واں ہو گیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ 21 دفعہ کیوں؟ تو یہ وظیفے بھی بہت سے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے اور خامخواہ کی شہرت کے لیے. تو دعا سیکھو، دعا صحیح ہے نا، کوئی مشکل ہو گڑ گڑا کے مانگو، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان پیغمبروں کے واقعے سب مانگتے ہیں رب لا تذرنی فردا، حضرت زکریہ جب اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ، اولاد دے مجھے. تو اللہ تعالی ہمیں دعاؤں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.